السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي عرفنا بنفسه واسماءه وصفاته وآلائه وفتح لنا ابواب العلم بربوبيته والوهيته وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وهدانا إلى الإخلاص له في توحيده وعصمنا من الإلحاد والشك في أمره. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی ذات، اپنے اسماء، اپنی صفات اور اپنی عنایات کا تعارف کروایا اور ہمارے لیے اپنی ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں علم کے دروازے کھول دیے اور اپنا ذکر اور اپنا شکر اور اچھی عبادت کے ادا کرنے پر ہماری مدد فرمائی اور اپنی وحدانیت میں اور اس کے لیے اخلاص کو پیدا کرنے کی ہدایت عطا فرمائی اور اپنے معاملے میں الحاد اور شک سے ہماری حفاظت فرمائی. الحمدللہ کہ جس نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس میں مزید اضافہ فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس کی چالوں اور شیطان کے شر سے بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ شیطان کا وار یہی ہوتا ہے کہ انسان قرآن سے دور ہو جائے اور اسے وہ لہو الحدیث اور دیگر چیزوں میں مشغول کر دے. جو شخص بھی قرآن سے اعراض برتتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے اور بہت بڑا نقصان کرتا ہے. یعنی ایک طرف جہاں موٹیویشن دی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ اور ثواب کتنا ہے، وہاں اس کو چھوڑ دینے کا نقصان کتنا ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ذکر سے مراد یہاں پر اللہ کی کتاب ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. سوچئے کہ انسان دیکھ نہ سکے تو اس کے لیے کس قدر پریشانی کی بات ہوگی کہ ہولناک دن ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تو انہیں بھول گیا، تو نے انہیں بھلا دیا. فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا. پہلی بات یہ کہ ذکر کا ترجمہ میں نے یہاں قرآن کیوں کیا ہے، کیونکہ اگلی آیت آیات سے متعلق ہے. تو آیات قرآن کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آیات کو بھلانا یاد کر کے یا پھر ان کو اپنی زندگی سے نکال کے. بھلانا دو طرح ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ انسان جو یاد کیا ہوا ہے، جو پڑھا ہوا ہے، جو سمجھا ہوا، اس کو دوبارہ کبھی نہ پڑھے اور اس کو وہ بھول ہی جائے، گویا کہ اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا. دوسرے یہ ہے کہ انسان پڑھنا ہی اس طرح چھوڑ دے کہ قرآن کو اپنی زندگی سے ہی نکال دے جیسے اس کو ضرورت ہی نہیں، اور بہانہ کیا ہو کہ میں بہت مصروف ہوں، لیکن اور چیزیں پڑھنے اور کام کرنے کے لیے اس کے پاس سارا وقت ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ جو شخص یہ کہتا ہے بس مصروفیت بہت ہے اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکتی، سوچتی ہوں کہ کس چیز میں مصروف ہو اور کس چیز کے لیے وقت نہیں۔ سوچئے مصروفیت کس چیز میں ہے، ذرا اس کا بھی حساب لگا لے، اور چھوڑ کس چیز کو رہے ہو، کس خزانے کو، اس کو بھی سوچ لے، یعنی کس کی قیمت پر کیا لے رہے ہو، کیا چھوڑ رہے ہو اور کیا لے رہے ہو۔ ابن القیم کہتے ہیں ذکر سے مراد اللہ کا کلام ہے جسے اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس سے اعراض سے مراد اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے اور پھر وہاں سے عالم بالا لے گئے۔ وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پہ کھڑا تھا، اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا، جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا، ابھی پتھر لے کر واپس نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا اور وہ اسے پھر دوبارہ مارتا۔ فرشتوں نے بتایا کہ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا، یعنی نماز کے ساتھ غفلت برتتا تھا، قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ لہذا رمضان ایک اہم اور مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ سکتے ہیں، اور پھر الحمدللہ تراویح کا موقع آ رہا ہے، اور قیام اللہ تعالی نصیب کرے ہم سب کو کہ جس میں ہم قرآن پاک یا پڑھیں گے یا سنیں گے، جو تو حافظ ہیں اللہ نے ان کو نصیب کیا اور یاد بھی رکھا ہوا ہے تو وہ خود بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو کچھ سپارے یاد ہیں وہ بھی اپنے گھر میں، خصوصاً خواتین، اور جو مسجدوں میں جا سکیں یا ایسی جگہوں پر جہاں پورا قرآن پڑھا جائے گا، تو بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ ثواب ملے گا مجھے، ثواب کی نیت سے قیام کرے گا رمضان میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ایسی نہیں باتیں بنی ہوئی۔ تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ہمیں دن کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو اور رات کو قیام کرنے کی، یعنی تراویح پڑھنے کی یا پھر تہجد پڑھنے کی، جو بھی اللہ توفیق دے اس کی توفیق ہو، تو یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انشاءاللہ آج رات آپ نے پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دن کا قیلولہ جو ہے وہ رات کے قیام میں مدد دیتا ہے، تو دن میں کچھ چاہے 15 منٹ کے لیے ہی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا قیام بہترین ہو، یہ نہ ہو کہ امام صاحب پڑھ رہے ہوں اور ہم سو رہے ہوں۔
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔
آج ہم شروع کریں گے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے۔ حکمت کو اللہ نے شکر قرار دیا، یعنی حکمت کیا ہے؟ یہاں قرآن نے حکمت کا خلاصہ شکر میں بیان کر دیا ہے۔ حکمت کہتے ہیں چیزوں کو ان کے اصل مقام پر رکھنا، دانائی، بصیرت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ لقمان کوئی نبی تھے یا ولی، اس پر اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی حکمت دانائی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ایک دانشور وہ ہے جو کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ ان سب کا بنانے والا، ان سب کا پیدا کرنے والا شکر کا مستحق ہے۔ یعنی حکمت کی پہلی سیڑھی ہے اللہ کو پہچاننا اور اس کا احسان ماننا۔ اب دیکھیں کہ کتنی ہی چیزیں ہمارے آس پاس ہیں اگر ہم غور کریں کہ جن کی ہم کوئی قیمت ادا نہیں کرتے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، زمین کا پھل اگانا، پودے اگانا اور ہوا کا چلنا اور ان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے فائدے، ہم اس کی کیا قیمت دے رہے ہیں اللہ کو؟ کچھ بھی نہیں، ہم صرف لینے والے ہیں۔ تو جو دینے والا ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنی ہی خاطر کرتا ہے۔ یعنی شکر گزاری کی کیفیت ہمارے اپنے دماغ اور روح کو سکون دیتی ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، ہمارے اندر سے خوشی نکلتی ہے۔ قرآن نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا شکر کرو گے تو تمہیں کو فائدہ ہے، لیکن تحقیقات کیا بتاتی ہیں کہ انسان شکر ادا کرنے سے زیادہ خوش رہتا ہے، امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں، یعنی خوش نہیں رہتے، ہر چھوٹی بڑی چیز ہمیں بیمار کر دیتی ہے، یا ہم سٹریس کا شکار رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یقینی طور پر کہ نہ ہم خالق کے شکر گزار ہیں نہ بندوں کے شکر گزار ہیں۔ اپنے شکر میں اضافہ کیجئے، اپنی خوشیوں میں اضافہ کیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ شکر گزار انسان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ ایگو سے باہر نکل آتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی خیر خوبی کو اکنالج کرنے لگتا ہے کہ دوسروں نے مجھ پر کیا کیا احسان کیے ہیں۔ اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ غنی ہے، ایسا بادشاہ ہے جسے بندوں کے شکریہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی جب کوئی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور حمید ہے، یعنی وہ اتنی صفات والا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں محمود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ شکر اپنے لیے ادا کرو گے، میرے لیے نہیں، میں غنی بھی ہوں اور حمید بھی ہوں۔ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا شخص بھی بدتمیز ہو، ناشکرا ہو، تو قرآن کی نظر میں وہ حکیم نہیں، کیونکہ اصل دانائی شائستگی میں، مینرز میں، ادب میں اور احسان مندی میں ہے۔ ناشکری خود انسان کو بٹر بنا دیتی ہے، مایوس کر دیتی ہے زندگی سے۔ اور ناشکری کا جو نقصان ہے وہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ایسے لوگ ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو اپنی محنت نہیں بلکہ اللہ کا فضل سمجھنا حکمت کی معراج ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت تربیت اولاد اور عقیدہ توحید کے حوالے سے جامع اور بنیادی اصول بیان کر رہی ہے کہ جس انسان کے پاس حکمت ہو وہ اپنے خاندان اور اولاد کی اصلاح کی فکر سب سے پہلے کرتا ہے، یعنی اپنی ذات کے بعد خاندان اور اولاد، اور خیر خواہ کو اولاد کے معاملے میں یا لوگوں کے معاملے میں جن کی وہ اصلاح کر رہا ہے سب سے پہلے اللہ کا حق بتانا چاہیے، اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ شرک سب سے بڑی ناشکری ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا اس کو کریڈٹ دینے کی بجائے کسی اور کو دیا جائے۔ یعنی ناشکری کا تعلق شرک سے بھی ہے، اور شرک بذات خود ناشکری ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر آپ ان کا سٹائل دیکھیں، لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، جسے ہم پنجابیوں کہتے ہیں نا بچونگڑا، یعنی یہ بیبی کہہ دیتے ہیں، منا، چھوٹا، تو یہ پیار کے لقب ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہی بیٹے کو نصیحت کی اور اس کو یا بنیا کہہ کے مخاطب کیا۔ جب آپ کسی کو اس کا نام لے کے مخاطب کرتے ہیں تو وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات سارے والدین اچھی طرح جان لیں کہ اولاد کی اصلاح کے لیے ان کا لہجہ ہمدردانہ ہونا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ والا، طنز و تشنیع والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم چیز، بچوں کے عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے۔ اور شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام کے علاوہ کہیں اور رکھنا۔ تو جو کائنات کا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور جب ہم اس کی عبادت میں اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، دکھاوے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی ناانصافی کی بات ہے. اور جب اولاد کو کسی برائی سے روکا جائے تو پھر اس کی قباحت بھی سمجھانی چاہیے. صرف یہ نہیں کہنا چاہیے یہ مت کرنا، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ساتھ یہ بتانا چاہیے کہ کیوں نہ کرو. یہاں وہ بتا رہے ہیں شرک نہ کرو کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس کی وجہ بتائی. اور بچوں کو صرف کھلانا پلانا ہی کافی نہیں اور ان کے ناز نخرے اٹھانا، بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کرنا والدین کا فرض بنتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تاکید کی، احسان کرنے کی تاکید کی. وَصَّيْنَا، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا، یعنی اس کا حمل، اور اس کا دودھ چھڑوانا 2 سال میں ہوا، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ کی بندگی کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو بچوں کو سکھانی چاہیے یا بچوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، اور والدین میں بھی خاص طور پر ماں کا حق. کیونکہ اللہ نے ماں کی شفقت کو 2 حصوں میں بیان کیا ہے، ایک ہے وہن نلا وہن، اور یہ وہن، یہ کمزوریاں حمل کے دوران اور پھر اس کے بعد دوبارہ دودھ پلانا اور اس میں بھی کمزوری ہو جاتی ہے، یہ 2 چیزیں جب ماں کرتی ہے، یعنی پیٹ میں اٹھاتی ہے 9 مہینے اور اس کے بعد دودھ پلاتی ہے، تو یہ 2 اس کے احسانات ایسے ہیں جو کوئی اور اس کے لیے نہیں کرتا. اور پھر خصوصاً حمل، دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں کہ جس سے بچے پیدا کیے جا سکیں، یہ تکلیف ماں ہی اٹھاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو دودھ پلانا ہے، اس کی مدت بھی بتائی گئی کہ 2 سال تک ماں جو ہے وہ پیدائش کے، ڈلیوری کے بھی 2 سال بعد تک ایک بچے کے ساتھ آکیوپائڈ رہتی ہے، اگر اگلی پریگنسی نہ ہو تو. اور اگلی ہو جائے تو آپ خود سوچیں، ادھر دودھ پلا رہی تھی، ادھر پھر وہ حاملہ ہو گئی ہے، تو کمزوری پر کمزوری تو اور آ گئی نا. تو انشکر لی ولی والدیک. اور پھر آپ دیکھیں یہ جو دودھ پلانا ہے نا، یہ صرف غذائی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماں اور بچے کے درمیان ایک بانڈنگ کو مضبوط کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت کی بنیاد بنتا ہے. انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، ایک ہی سینٹینس میں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح والدین کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. ایک خالق حقیقی ہے اور دوسرا پیدائش کا سبب ہے. تو جو انسان اپنے سامنے محسن والدین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ غیب میں موجود خالق کا شکر گزار کہاں سے ہوگا؟ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک دینی فریضہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. الی المصیر، اس لیے دل نہ بھی چاہے، من نہ بھی مانے، والدین نے بہت زیادتیاں بھی کی ہوں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے. اور آپ دیکھیں یہ دھمکی والا جملہ، الی المصیر، واپس میرے پاس آؤ گے پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کر کے آئے ہو. اور خاص طور پر اگر والدین کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو جیسے انہوں نے تمہاری کمزوری میں تمہارا خیال رکھا، تو تم بڑے ہو کر ان کے بڑھاپے کے وقت ان کی کمزوری میں ان کا خیال کرو. یاد رکھیے، والدین کی خدمت نفل عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے. اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا اور ماں آواز دے دے، تو انسان نفل نماز توڑ کر جواب دے. اور جنرلی دنیا میں احسان کا بدلہ احسان سے دینا سیکھیں. کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کریں. افضل تو یہ ہے کہ جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہی کریں، لیکن بہت دفعہ یہ پوسیبل نہیں ہوتا مختلف سچویشنز میں. پھر کیا کریں؟ نمبر 2، اس کو دعا دیں. اتنی دعا دیں کہ سمجھیں کہ آپ نے حق ادا کیا، سامنے بھی دیں پیچھے بھی دیں. 3. اس کی تعریف کریں، اس کی تعریف کریں، یہ بھی احسان کا بدلہ ہوتا ہے. سامنے منہ پہ خوش آمدید نہ کریں، لیکن اپریشیٹ ضرور کریں. اور جب وہ سامنے نہ ہو تو اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں، اور خصوصاً اس وقت جب کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہو. کیا جب کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری بات کہتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، وہاں کیا کرنا چاہیے؟ صبر حوصلے سے کام لیتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آپ کے والدین کو برا بھلا کہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ بھی ہاں میں ہاں ملائیں، اور کچھ تو ناخلف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھتے اپنے ماں باپ کی برائیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اگر انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ یہ ظلم ہوتے بھی ہیں، ہے ایسا، خصوصاً سوتیلے والدین جو ہوتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ تنگ بھی کرتے ہیں. سارے نہیں ایسے ہوتے، لیکن بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی بھی ہیں. تو پھر ایسے میں چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا، آپ احسان ماننے والے ہوں. ٹھیک ہے کہ اللہ انہوں نے جو بچپن میں مجھے پالا جب میرے ماں باپ نہیں تھے، تو اس کا بدلہ تو انہیں دے. اور پھر ان جنرل جو بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے کسی بھی کیپیسٹی میں، ان سب کے ساتھ آپ کا رویہ احسان کا بدلہ. حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا؟ اور جو کرے گا ان احسنتم احسنتم لانفسکم. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں زندگی میں کس طرح بدلہ دینا ہے. اور اگر خاص طور پر کوئی آپ کی خدمت کرے، اپنی طاقت آپ پہ قربان کرے، تو اس کا بدلہ آپ شاید کسی اس طرح کی قربانی سے نہ کر سکیں، لیکن شکریہ ادا کر کے اور محبت کا اظہار کر کے، یعنی کوئی بھی جو آپ پر احسان کرے تو کیا کرے، اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک کرے. جو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو وہ کریں، اور یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے حدیث میں بھی آتا نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ دونوں تم پر دباؤ ڈالیں، ماں اور باپ تم پر دباؤ ڈالیں، کس بات کا؟ کہ تم میرے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات نہیں ماننا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرے، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اب خالق کی اطاعت اور والدین کی اطاعت میں توازن، یہاں ایک بہت اہم انسانی مسئلے کا حل بتایا گیا ہے کہ جب عقیدہ اور رشتہ آمنے سامنے آ جائیں تو مومن کو کیا کرنا چاہیے. اگر والدین شرک کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالیں، تو آپ نے اس دباؤ کے جواب میں بدتمیزی نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے، استقامت سے انکار کر دینا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں تو وہ نہیں ماننی. عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور خدمت کے معاملے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر والدین شرک کرتے ہیں مثلا، تو آپ اس وجہ سے یہ بہانہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، لہذا میں ان کی خدمت نہیں کروں گی، میں ان کو ملوں گی نہیں، میں اپنے بچوں کو ان کے گھر میں نہیں لے جاؤں گی. انتہائی غلط بات ہے. آپ خود بھی جائیں گی، آپ خدمت بھی کریں گی، آپ احسان بھی کریں گی. حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب ان کی مشرک والدہ مدینہ ان سے مدد لینے کے لیے آئی تھی؟ سلی امہ کی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بچوں کو بھی ملوائیں گی، تعلقات بحال رکھیں گی. ان سب چیزوں کی دلیل ہے، میں اپنے خواہشات سے نہیں بول رہی آپ کے سامنے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عبداللہ بن ابئی جو تھا، کون تھا عبداللہ بن ابئی؟ منافقین کا سردار. سورۃ النور میں آپ نے جو پڑھا تھا نا کہ اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو، تو اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اور ان سے وہ غلط کام کرواتا تھا اور ان کی کمائی کھاتا تھا، انتہائی غلط کام، شنیع. اور یہ بالکل واضح تھا، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. کیا اس کے بیٹے عبداللہ نے تعلق کاٹ لیا تھا؟ کاٹ لیا تھا تعلق، میں اپنے باپ سے نہیں ملوں گا، میں اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گا؟ نہیں، تعلق نہیں کاٹا، بلکہ جب وفات ہوئی تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبداللہ جو بیٹے تھے، کہ آپ کفن کے لیے کچھ دے دیجئے. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا کرتا دیا. تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ ہے. آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں آدمی ایسا ہے لہٰذا میں تو اس سے اچھا نہیں کروں. نہیں، آپ اپنا اخلاق مینٹین کریں، آپ اپنا فرض ادا کریں. اگر اس نے آپ سے کبھی احسان کیا تو آپ احسان کا بدلہ دیں. آپ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، اپنی اسمائل برقرار رکھیں، اپنا لہجہ اچھا رکھیں، اپنا طریقہ اچھا رکھیں. لیکن اگر وہ آپ کے اس اچھے اخلاق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہے کہ تم کوئی حرام چیز کھا لو میرے ساتھ مل کے، تو پھر کیا کریں؟ بہت احترام کے ساتھ سوری کر دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری باؤنڈریز ہیں، یہ میری لمٹس ہیں، میں یہاں تک جا سکتا ہوں، آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ پچھلے دنوں کسی نے مجھے خط لکھا اور اس میں انہوں نے یہ ساری بات لکھی کہ پتنی سسرال والے یا والدین کون ہیں جو انتہائی غلط کام کرتے ہیں، اور یعنی کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو کیا ان سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. تو یہ اس خط کا جواب بھی ہے سارا. قرآن ہی ہر سوال کا جواب دیتا ہے. پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو. معروف طریقہ وہ بھلا طریقہ ہوتا ہے جو کسی معاشرے میں پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اگرچہ وہ مشرک ہیں پھر بھی ان کی بیماری میں تیمارداری، غریب ہے تو مالی مدد، اور ضرورت مند ہے اور معاملہ اور طریقہ ادب احترام والا ہو، اس میں کوئی کسر نہ ہو. تو یاد رکھیں ترتیب کیا ہے. پہلی وفاداری اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اپنے خالق کے ساتھ ہے. اس کے بعد دوسری وفاداری اپنے والدین کے ساتھ جو دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ان کے ذوی القربا ہیں، رشتے دار ہیں، خونی رشتے ہیں. اور پھر وتبع سبیل من اناب الیہ، جب کوئی کنفیوژن ہو، مشکل وقت ہو، مشکل حالات ہو، تو ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، دوسرے لفظوں میں جو اللہ والے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، آپ کو اچھی نصیحت کرے، زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے، اور اس مشورے کی وجہ سے آپ دنیا میں بہت ترقی کر جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کا بزنس ہوتا ہے، اس کی ایکسپرٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آپ بھی اسی طرح کا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں لیکن بتانے والے سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. اب یہ نہ کریں کہ آپ اس کا احسان بھول جائیں، کیونکہ بعض اوقات وہ رائیولری شروع ہو جاتی ہے نا، کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، تو پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس کو تو میں نے گائیڈ کیا تھا اور یہ کس طرح مجھ سے آگے نکل گئے. وہ اللہ کا دین ہے، جس کو چاہے دے. جتنا پھر حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی کیا کرنا چاہیے، پلٹ کے واپس اقرار کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، آپ ہی نے مجھے سکھایا تھا، آپ کا مجھ پر احسان ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، کہیں پر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، وہ کتنا بھی موڈ آف رکھے آپ سے، اس کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی. اور یہ آیت جو ہے نا، ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی کا خاتمہ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. جی ہمارے والدین کا عقیدہ غلط ہے اس لیے ہم نے ان سے تعلق توڑا ہوا ہے. نہیں، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کے معاملے میں تو آپ اپنے طریقے پر رہو، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بہترین سلوک جاری رکھو. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن برابر بھی ہو، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی صفت علیم و خبیر بٹھا رہے ہیں. بہت ہی کام کا نقطہ ہے کہ بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ آپ کی ہر حرکت سے اللہ واقف ہے. میں آپ کا سب کچھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے اور وہ خوب خبر رکھتا ہے. لہٰذا وہ بچہ تنہائی میں بھی برے کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یہ یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے میری حرکتوں سے. اور پھر چھوٹی ترین چیز کی مثال بھی دی گئی، رائی کا دانہ، مسٹرڈ سیڈ. یعنی تمہارے عمل کی مقدار، ماس، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، وہ کائنات کے ریکارڈ سے غائب نہیں ہو سکتا. ہم اسے ایٹم سے تشبیہ دے سکتے ہیں، مثقال حبہ، یا ایٹمی ذرات سے تشبیہ دے سکتے ہیں. یعنی اگر تمہارا عمل ایٹمی ذرے کے برابر بھی ہوگا تو بھی اللہ اس کو لے آئے گا، سامنے آئے گا ریکارڈ. کوئی برائی نہیں چھپی ہوئی، سب سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے تین مقامات کا ذکر کیا ہے، فی صخرہ، چٹان کے اندر جہاں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہے، فی السماوات، آسمانوں میں نہیں پتہ، فی الارض، زمین کے اندر گہرائیوں میں، اس کے پیٹ میں. یہ تینوں چیزیں ہم سے کیا ہیں، غائب. لیکن ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں مقصد ڈرانا نہیں ہے، بلکہ یہ احساس دلانا ہے کہ بیٹے تمہاری کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا. وہ جو سورۃ النساء کی آیت ہے نا، پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. یہ آیت کردار سازی میں بڑی اہم ہے. جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ چٹان کے اندھیرے میں بھی کیا گیا کام، کسی غار میں گھس کے کیا گیا کام بھی اللہ دیکھتا ہے، تو وہ پھر پولیس یا معاشرے یا لوگوں کے ڈر سے نہیں، بلکہ ضمیر کی آواز پہ نیکی کرے گا اور برائی چھوڑ دے گا. اور کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میری اتنی سی نیکی سے کیا بدلے گا، میری اتنی سی کوشش سے کیا ہونے والا ہے، ایک میرے کسی کو سمجھانے سے کیا فائدہ ہو جائے گا، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ اللہ کے ہاں مقدار نہیں بلکہ ایگزسٹنس کی اہمیت ہے، کہ یہ تمہاری نیکی ایگزسٹ کرتی کہ تم نے کوشش کی تھی۔ بعض اوقات آپ کا سوشل میڈیا پر کیا ہوا ایک کلک یا ایک ڈیلیٹ کیا ہوا میسج بھی سرور میں محفوظ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام تو اور بھی کمپلیٹ ہے اور باریک بین ہے وہ۔ اچھا اگر کسی کی چوری ہو جائے نا تو اس آیت کو ریپیٹیڈلی پڑھیں کہ اللہ آپ کو تو پتہ ہے، اگر وہ چیز آسمان میں ہے یا زمین میں ہے یا کسی چٹان میں ہے آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ چوری ہو جائے یا گم ہو جائے، کوئی انسان گم ہو جائے اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیے پہلے کیا باتیں سکھائی، پہلے عقیدہ مضبوط کیا پھر نماز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت دی بچے کو اور والدین سے احسان کرنے کے بارے میں، اور پھر اب یہاں پر نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر نماز کے ساتھ ہی خود صرف نماز نہیں پڑھو بلکہ دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو۔ بچے کو سکھا رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، بچوں کے لیے بھی ہے، جی ہاں بچوں کے لیے بھی ہے۔ اور ہم پوچھتے رہتے ہیں اچھا خواتین کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ تو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پوری امت کے کرنے کا کام ہے، یہ ہر ایک کے کرنے کا کام ہے۔ سوچئے کیا میں یہ کام کر رہی ہوں، کیا میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، کیا اس کام کے کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، کیا میں اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں یا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، چند لوگوں کی ذمہ داری ہے بس وہ کرتے رہیں اور میں آرام سے بیٹھوں۔ نہیں، جہاں بھی برائی کو دیکھیں گے آپ کو اچھے طریقے سے لوگوں کو احساس دلانا پڑے گا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں کا جو ری ایکشن ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں آپ کے رشتے داروں میں، آپ کے بہن بھائیوں کو انتہائی غلط کام کر رہا ہے، آپ کو کوئی چچا کو مامو کوئی بھی کسی ایسے غلط کام میں پڑا ہوا ہے کہ جو بالکل ٹھیک نہیں، اور آپ اس کو منع ہی نہیں کرتے، آپ اس کو احساس ہی نہیں دلاتے، کیوں نہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈرتے ہیں نا کہ کچھ کہے گا مجھے، میں تو چھوٹی سی ہوں کہیں مجھے ماری نہ پڑ جائے۔ واصبر علی ما اصابک، جواب میں جو بیک لیش ہو اس پر کیا کرو، صبر کرو۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، تو جو کام جتنے مشکل ہوتے ہیں ان پر اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اجر کے محتاج ہیں کہ نہیں، کچھ چاہیے ثواب وغیرہ چاہیے کہ ایسے ہی ٹھیک ہیں آپ؟ ہم سب کو چاہیے تاکہ ہماری آگے نجات ہو جائے۔ تو پہلے تو ضمیر کو بیدار کیا گیا پیچھے، اور اب عملی میدان میں متحرک کیا گیا۔ تو یہ کیریکٹر بلڈنگ کا ایک مکمل چارٹ ہے۔ اب یہاں پر اقیم الصلاۃ ذاتی اصلاح ہے، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ کرو۔ یہ چیز انسان کو اندر سے اسٹرانگ کرتی ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، میں اس کی بندی ہوں، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ یہ چیز آپ کو اندر سے مضبوط کرے گی۔ اگر آپ اندر سے خود کمزور ہیں نا بھائی، تو آپ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ خود نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو کہاں سے کہیں گے نماز پڑھو، اپنے بچوں کو کیسے کہیں گے نماز پڑھو جبکہ آپ خود ہی نہیں کر رہے۔ وامر بالمعروف جو ہے یہ مثبت معاشرتی کردار ہے، صرف خود اچھا ہونا کافی نہیں، خیر پھیلانا بھی ضروری ہے۔ یہ چیز انسان میں لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرتا ہے، دوسروں کی فکر پیدا کرتا ہے، غفلت سے جگاتا ہے۔ ونہا عن المنکر، برائی کے خلاف مزاحمت، یہ مرحلہ ہمت مانگتا ہے، اس کے لیے اخلاقی جرت، مورل کریج کی ضرورت ہوتی ہے، برائی کے خلاف مزاحمت کرنا، ریزسٹ کرنا۔ واصبر علی ما اصابک، بحران کا مقابلہ کرنا، یعنی جہاں لوگ آپ کے خلاف ہوں تو صبر کی ضرورت ہوگی، اور صبر بزدلی کا نام نہیں، ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ حالات کے تھپیڑوں میں آپ اپنا توازن برقرار رکھتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ان ذلک من عزم الامور، بڑی ہمت کا کام ہے، وہی کر سکتے ہیں جن کے ارادے فولادی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناکامیوں اور مخالفت کے باوجود اپنے بلند مقصد پہ ڈٹے رہنا ہے، اپنے اندر ریزیلینس پیدا کرنی ہے۔ امر بالمعروف ون آن ون بیس پہ بھی ہو سکتا ہے، گروپ میں بھی ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو سکتا ہے، لکھ کے بھی ہو سکتا ہے، بول کے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح نئی انل منکر، اور جب ٹرولنگ ہو تو صبر کی ضرورت ہے. خاص طور پر یوتھ کو بڑی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ ان پہ پیئر پریشر بہت ہوتا ہے. جب ایک انسان اپنے دوستوں کو غلط کام سے روکتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ عزم والے کام ہے، تم کمزور نہیں ہو، بہادر ہو، تم یہ کر سکتے ہو، یہ تمہاری بہادری کی دلیل ہے. کسی برائی کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا یہ بزدل انسان تو نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا جس کو برائی سے نفرت ہے. تو یاد رکھیے، اسلام صرف گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا نام نہیں، بلکہ معاشرے میں ایک ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کیا خواتین کے لیے بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کوئی نام لیا گیا کہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. بعض لوگ میرے سامنے وہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. بے شک، لیکن قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو وہ بھی بہت اچھی عبادت ہے، لیکن یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے جناب کہ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے آس پاس لوگ غلط رستے پہ بھاگے جا رہے ہیں اور آپ کہیں نہیں میرے لیے جنت پکی ہے، میں یہ 4 کام کر رہی کافی ہے، تو کیا قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں کریں؟ ہم کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ کے کرنا چاہیے، بات یہ ہے کہ ہم اس رستے میں آنے والی تکلیفوں پہ گھبراتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ تو سسٹم کا حصہ ہے نا، جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی. مثلا آپ کچن میں گرمیوں میں کھڑے ہو کر 40 ڈگریز میں روٹی پکائیں گے تو آپ کو گرمی لگے گی. تو اب کوئی کہے کہ چونکہ کچن میں گرمی لگتی ہے اس لیے میں کبھی روٹی نہیں پکاؤں، میں بھوکی رہ لوں گی لیکن میں یہ نہیں کروں گی. کیا واقعی رہ لیں گی بھوکی؟ نہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں انڈسپینسیبل، آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے، ان مشکل راہوں سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، ادھر سے ہی گزرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی رستہ بڑا ہی خراب ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ میں تو ان جھاڑیوں میں الجھ ہی نہ جاؤں، لیکن آپ کے پاس کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں ہوتا، باقی رستے بند ہوتے ہیں تو آپ رستہ بنا ہی لیتے ہیں نا، گزر ہی جاتے ہیں. تو اسی طرح کچھ کام زندگی میں مشکل ہوتے ہیں، مشکلوں سے گھبرایا نہ کریں، بس کر جایا کریں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنی اولاد کو ایک طرف نیک بنانا ہے، دوسری طرف باہمت بنانا ہے، بزدل اولاد نہیں پیدا کرنی. کچھ مائیں ہوتی ہیں نہیں، اس کو دھوپ لگ جائے گی، اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اس کو جراثیم لگ جائیں گے، اس کو ادھر لپیٹ لپیٹ کے ابھی بےچارے چلنے کے قابل نہیں ہوتے، انہیں جوتے پہنا کے رکھ دیتی ہیں. کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی جوتے کیوں پہنا دیے؟ اس کی تپ چڑی ہوئی ہے اس کے سر کو، آپ نے اس کے پاؤں بند کر کے رکھ دیے، اس کو ہوا ہی نہیں لگ رہی، اور انتہائی گرمی میں بھی عجیب و غریب لباس پہنا کے رکھتے ہیں. حقیقت ہم نیچر سے، فطرت سے ہٹ گئے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ بچے گرمی برداشت کر سکتے ہیں، نہ سردی برداشت کر سکتے ہیں، چھوئی موئی ہر چیز ان کو تکلیف دے رہی ہے، ہمت ہی نہیں ہے، برداشت ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے ایسے کام پہ لگایا ہے کہ جس کو کرو گے مخالفت آئے گی، تھوڑی سی پٹائی ہوگی اور تمہارے اندر جرات آئے گی. جو بچے خاندانوں میں پلتے ہیں نا، مارتے بھی ہیں اور مرواتے بھی ہیں، وہ زیادہ بہادر ہوتے ہیں، وہ زندگی کے چیلنجز کو زیادہ اچھی طرح فیس کر سکتے ہیں. اور جو بالکل اکیلے اکیلے پلتے ہیں، ان کو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، وہ پھر بزدل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں، اور پیدا ہوں گی اسی رستے سے جو اللہ نے یہ سکھایا. یہاں اگر ماں باپ نے نہیں سکھائی نا یہ چیزیں، تو قرآن پڑھ کے سیکھ لیں اور کریں ان کو. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سبحان اللہ، اور تم لوگوں سے اپنا منہ نہ موڑو، منہ موڑ کے بات نہ کرو، سامنے دیکھ کے کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرو، مردوں کے ساتھ نہیں، عورتوں میں. اور زمین میں اترا کر نہ چلو، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو. بے شک اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. عقیدے اور عبادت کے بعد انسانی رویہ، اخلاق، معاملات، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، وہ کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے باڈی لینگویج، منہ موڑ کے بات نہیں کرنی. بندہ وہاں کھڑا اور ایسے منہ کر کے بات کر رہے، انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے. گفتگو کے آداب جو ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں. اور انسان کے تکبر کا پہلا اظہار منہ پھیر کے ہوتا ہے، متکبر انسان جب کسی غریب یا کم تر انسان سے بات کرتا ہے نا تو براہ راست نظریں ملانے کی وجہ منہ پھیر لیتا ہے. تو قرآن اسے ایک بیماری قرار دیتا ہے. اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کے گردن میں لگتی ہے تو اس کی وجہ سے منہ سیدھا نہیں کر سکتا, اس کی گردن ایک طرف کو لگ جاتی ہے. یعنی کہ یہ ایسا لگتا ہے بیمار انسان ہے کہ جس کو بات نہیں کرنی آتی. پھر یہ کہ چال انسان کے جذبات کی عکاس ہوتی ہے. جب انسان کے پاس طاقت یا دولت آتی ہے, علم آتا ہے, تو اس کی چال ہی بدل جاتی ہے. تو اکڑ کے چلنا کسی بھی خوبی کی وجہ سے یا اپنی برتری ثابت کرنے کی لاشعوری کوشش ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو مختال ہوں, جو اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اور فخور جو اپنی بڑائی زبان سے بیان کرتے رہیں, اپنی باتیں کرتے نہ تھکیں. اور کیا کرنا چاہیے؟ وقصد فی مشیک, اپنی چال اچھی کرو. نہ اتنا تیز چلو کہ دوسروں پہ روک پڑے, اور نہ اتنا آہستہ کہ کمزور اور بیمار دکھائی دو. اسلام اعتدال کا دین ہے. پھر چیخ کر اونچی آواز سے بات نہ کرو, یہ ذہنی اذیت کا باعث ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی غصے میں ہے. باوقار انسان وہ ہوتا ہے جس کی دلیل میں وزن ہو, آواز میں نہیں دلیل میں. اور اپنی آواز کو سننے والے کی ضرورت سے زیادہ بلند نہ کرو, کیونکہ یہ اذیت تکلیف کا باعث بنتا ہے. اونچی آواز دوسروں کے لیے نوائز پولوشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب لوگوں کی صرف اپنی آوازیں نہیں ہوتی. گھر میں اگر چار لوگوں کے پاس سیل فون ہے نا, چاروں نے ہی کوئی ویڈیو لگائی ہوئی ہے یوٹیوب سے, وہ چیخ چلا رہے ہیں اور کسی کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی. اس سے دوسرے کو ذہنی اذیت ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات لوگ اکٹھے سفر کرتے ہیں, ایک گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپس میں کوئی سارے گفتگو کر رہے ہو, کوئی کامن موضوع ہو تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات دو لوگ آپس میں اونچی اونچی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس کا دوسروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ضرورت کے تحت چھوٹی موٹی بات کی جا سکتی, کنٹینیوس باتیں. بعض لوگ جہاز میں, افسوس کہ یہ ہمارے جو دیسی کلچر ہیں ان کا زیادہ مسئلہ ہے, ان کو دوسروں کے حقوق نہیں پتا. اگر آپ مڈل ایسٹ سے یہاں اپنی ایئر لائن پہ پاکستان آئیں تو آپ دیکھیں گے آگے کی سیٹ والوں نے بھی موبائل پہ کچھ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, کانوں میں تو کچھ لگانا نہیں. ایک عجیب منظر. پہلے تو ہوتا تھا وہ جہاز والے خود ہی کچھ لگا دیتے تھے تو وہ کانوں میں لگا کے سننا پڑتا تھا. ابھی کہ ہر ایک نے اپنا خود لگایا ہوا, کسی مسافر کا خیال نہیں. بچے رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, ان کو چپ نہیں کرا رہے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کے کان خراب ہیں اور اس نے رونا ہے, تو پہلے سے کوئی بندوبست کر کے چلیں. یعنی ایسی ساری چیزیں, یعنی ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی کسی طرح, چیخ چلا کے بولنا ختم کرے, کیونکہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. اور یہ بچپن سے سکھائیں کہ بولنا کیسے ہے, بچوں کو چیخنے نہ دیں. اور اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے, کہ گدھا بے وقوف ہوتا ہے نا, اور پھر گدھا جو ہوتا ہے نا وہ بے مقصد شور مچاتا ہے, ضرورت نہیں ہوتی, اور اس کی آواز میں نہ کوئی سر ہے, بس صرف چیخ پکار ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں اتنی زور کا میوزک لگاتے ہیں کہ وہ جو ساتھ گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہ بھی دھمک رہی ہوتی ہے. بسوں میں, ٹرینوں میں, ہسپتالوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں اونچی اونچی باتیں, کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ سب باتیں حکمت کی باتیں تھیں. یہاں نصیحت مکمل ہو رہی ہے. حکمت صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. ایک سچا حکمت والا انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے, جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی انسانوں کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے, خیر اور بھلائی کا باعث ہوتا ہے, ان کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير